ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بڑ دل درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا. درود بھیجے گا محمد والے پردیگار عرم کے انتہائی احسان ہے, اس نے اپنے لطف کرم سے میں اور آپ کو اس دین تک پہنچنا نصیب کیا ہے. خدا نمتال کا لطف کرم ہماری زندگی کی ہر چیز کے اوپر جاری و ساری ہے. خدا نمتال کی دی ہوئی ان تمام عنایات کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا ممتاز جتنا دین ہمارے پاس ہے اس میں مزید اضافہ فرمائے, اور جتنے دین پر ہم عمل نہیں کر سکیں ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. وقت امام کی ظہور کی تاجل کی دعا کے لیے ان کے ساتھ اظہار وفا تجدید عہد کے لیے درود بھیجے محمد والے دیگر. ہم نے انسان کو جو کچھ شرافت جو کچھ کرامت نصیب فرمائی ہے اس میں عقل تدبیر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہ اعلیٰ ترین چیز ہے جو خدا نے نصیب کی. ہمارا سارا تھوڑا امتیاز تمام مخلوقات کے اوپر نشو نما میں نہیں ہے, دوسری مخلوقات بھی ہیں جو نشو نما کرتی ہیں, دوسری مخلوقات کے اندر بھی حرکت پائی جاتی ہے. کسی حد تک کہہ سکتے ہیں جبکہ معمولاً یہ بات معمول کے خلاف سمجھی جاتی ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک جانوروں کے اندر بھی ارادہ ہے, کسی نہ کسی حد تک ضرور ہوگا. اگرچہ معمولاً ہماری پچھلی نسل میں یہ مشہور تھا کہ جانوروں کے اندر کوئی ارادہ نہیں ہوتا, لیکن تقریباً بات واضح ہے اب کم از کم کہ نہیں کچھ نہ کچھ ارادے کی شکل جانوروں کے اندر بھی ہے. لیکن جو چیز تقریباً طے شدہ ہے ابھی تک نہیں سمجھ میں آتا اس میں کیا استثناء ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ جانوروں میں تکامل نہیں ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہے, جہاں ہوتے ہیں وہیں رہتے ہیں. عادتوں میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، جانوروں کو کچھ سکھایا جا سکتا ہے، ان کے چند فطری جس کو طبیعی کہتے ہیں معمولاً نیچرل غرائز کی وجہ سے، نیچرل جذبات کی وجہ سے، مثلاً کوئی جانور اتنی اونچی جنگ نہیں لگانا جانتا ہو اس کو سکھایا جا سکتا ہے، کوئی جانور ایک خاص طرح سے بیٹھنا نہ جانتا ہو اسے سکھایا جا سکتا ہے، بہت سارے بندر بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، بہت سارے جانور بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ جانوروں کو ان کی کچھ فطری طبیعی خواہشات کی بنیاد پر کچھ سکھا دیا جائے، معمولاً وہ خواہشات کھانا ہوتی ہیں، یا خوف کے ذریعے سکھاتے ہیں یا لالچ کے ذریعے سکھاتے ہیں، یہ جانوروں کو سکھا سکتے ہیں، لیکن جانوروں میں کمال کی طرف بڑھنا نہیں ہے، صرف انسان کے اندر، بس اگر کوئی انسان کمال کی طرف بڑھنے کی خواہش کو ترک کر دے تو پھر باقی سب جانور ہیں، پھر باقی کچھ نہیں، کسی انسان کے اندر اعلیٰ ہدف نہ ہو تو پھر وہ جانوروں کی زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ محل کے اندر رہتا ہوں، چاہے وہ دنیا کا بہترین لباس پہنتا ہوں، لیکن طبیعت میں اپنے جانور ہی ہیں، چونکہ ایک ہی چیز تھی جو اس کو جانوروں سے فوقیت دے رہی تھی، وہ بھی کھو بیٹھا، اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ اعلیٰ ترین اہداف حاصل کیسے ہوتے ہیں، کس ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنی فکر کو استعمال کرے، صحیح طریقے سے استعمال کرے تو اپنی زندگی کے لیے تشخیص دے سکتا ہے مجھے کہاں پہنچنا ہے۔ آج اس سلسلے کی جس کو ہم اسلام کا تربیتی نظام عنوان دے رہے ہیں، چونکہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، ہمیں تھوڑا سا ریکال کرنا ہے کہ پہلے ہم نے کیا کہا اور آج اس کو اختتام پذیر کرنا ہے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ شروع دن سے ہم نے تربیت کے اوپر اصرار کیا کہ اسلام نے تربیت کا ایک نظام دیا، یہ صرف ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہیں کہ چند اخلاقی تعلیمات ہوں، پورا سسٹم نہ ہو، سسٹم کی اچھی طرح تشریح آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور اس کے بعد پھر گفتگو ہوئی تھی کہ کس طریقے سے برطانیہ کے آنے سے ہمارے مختلف نظام درم برم ہو گئے، ہمارا تعلیمی نظام ٹوٹ گیا، ہمارا سیاسی نظام ٹوٹ گیا، اور معاشی نظام کے اوپر صرف اشارتاً بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد عرض ہوا کہ اسلام کا تربیتی نظام بنیادی طور پر کن ستونوں کے اوپر قائم ہوا ہے، ان ستونوں میں سے ایک آئیڈیالزم ہے، اسلام ایک آئیڈیل دیتا ہے نبی کی صورت میں، امام کی صورت میں، جو مخالفین ہیں پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پہلے کردار کشی کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب نہیں دیکھ پاتے تو حامیوں کی فہرست میں شامل ہو کر اس امام اور اس نبی کے تصور کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خداؤں کے درجات میں پہنچا دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی پیروی نہ کر سکیں، اور اس کے اوپر مختلف باتیں عرض ہوئیں، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اسلام نے تربیت کے لیے اور کن طریقوں کو اختیار کیا، کس طریقے سے اسلام نے تربیت کے نظام کو جاری کیا۔ دوسرا حصہ تھا عقل کے اوپر، اسلام عقل کے اوپر اصرار کرتا ہے، فکر کے اوپر اصرار کرتا ہے، قرآن کریم کے اندر دسیوں آیات کریمہ ہیں جو اس کے اوپر اصرار کرتی ہیں، تو لوگ سوچتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں، ایک آیت کریمہ میں خدا تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ جو خدا کی نشانیوں پہ نہیں سوچتے گویا ان کے دلوں پہ تالے پڑا کر، اب یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کی زندگی میں کوئی ترقی نہیں آئے گی، یہ لوگ ایسے ہی گھومتے رہیں گے۔ اورینٹیشن کا مسئلہ یہاں پر ہے، ہماری ججمنٹ اسلامک ججمنٹ نہیں ہو پاتی، ہم لوگ غلط ویلیوز میں فلو کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مین جملہ مجھے یاد آتا ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن کی مفردات کو کیسے سمجھا جائے، قرآن اگر ایک وکیبلری استعمال فرماتا ہے، تسبیح، ذکر، ان کو سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اسی میں یہ بات ہوئی تھی کہ اسلام نے کچھ ویلیوز دی، غلط ویلیوز پہ نہیں جانا چاہیے، صحیح ویلیوز پہ جانا چاہیے۔ مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام یہ کہ انسان اپنی ویلیوز کو کیسے صحیح کرے، اور یہ کام اگر ہو جائے تو پھر بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، پھر بہت ساری چیزوں کو انجام دینا آسان ہے، ہماری ویلیوز صحیح ویلیوز ہونی چاہیے۔ آج چاہتے ہیں کہ دو پوائنٹس کے اوپر، ایک پوائنٹ یہ جو عقل کا پہلو ہے اس کے اوپر اصرار کرتے ہوئے کہ اسلام اس میں کیا چاہتا ہے، ایک اور پوائنٹ ایڈیشن کر لیجئے تاکہ اس تربیتی نظام میں اور مؤثر واقع ہو جائے، وہ یہ ہے کہ اسلام ایفیشنسی کا سہارا دیتا ہے، پروڈکٹیوٹی، ایک دستور دیتا ہے، قانون دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس قانون کو آزماؤ، قانون کو آزماؤ، جیسے تمہیں قانون کی پروڈکٹیوٹی نظر آئے گی تم خود بخود اس کو اختیار کر لو گے، پھر اسے ترک نہیں کرو گے۔ اسلام نے اس کے اوپر بہت محنت کی کروائی، اور اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں، میں پہلے عقل کے آخری جو چند باتیں رہ گئی تھیں ان کے اوپر اصرار کر لوں، اس کو بیان کروں آپ کی خدمت میں, اس کے بعد پروڈکٹیوٹی کو بیان کرتے ہوئے اس سلسلے کو انشاءاللہ اختتام پذیر کریں گے. توفیقات کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی محمد. اسلام کس طرح عقل کو بہتر کرنا چاہتا ہے؟ ہر انسان نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرعون مصر کی حکومت کرتا ہو اور عقل استعمال نہ کرتا ہو. عقل تو استعمال کرے گا, مکاری کرے گا, صحیح اہداف کے لیے استعمال نہیں کرے گا. اسلام چاہتا ہے عقل استعمال ہو, صحیح اہداف کے لیے استعمال ہو. اس کی تربیت کہاں پہ دی جاتی ہے؟ ہمیں یہ تربیت کہاں پہ دینی ہے؟ ہمارے اندر کیا کمی واقع ہو رہی ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, برصغیر کے دماغ پر مجموعی طور پر, خاص کر انڈین آبادی کے دماغ پر بالی ووڈ کی تباہی آئی ہوئی ہے, ختم ہو گیا. آپ یقین فرمائیے جو لوگ ان سائنسز سے واقف ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے ویلیوز کو اور مینٹیلیٹی کو کیسے چینج کیا جاتا ہے, ان کے سامنے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جوان چند مہینے یہ موویز دیکھتا رہے تو وہ اپنی سائیکالوجی کے اعتبار سے, اپنی نفسیات کے اعتبار سے مریض انسان سالم نہیں رہے گا, مریض ہو جائے گا. صرف ایک راستہ ہے, نہ دیکھیں. اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے میں اتنا بڑا چیمپئن ہوں, میں دیکھتا رہوں گا, مجھے کچھ نہیں ہوگا, میں اس کے دعوے کو قبول نہیں کر پاؤں گا, میں نہیں قبول کر سکوں گا. تو لہذا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ نہ دیکھے. نہ دیکھے تو بچ جائے گا. اب یہ کہ مجھ سے کوئی پوچھے طاقت میں کون سی چیز زیادہ بری ہے, تو میں کہوں گا نہیں, یہ جو میڈیا پہ جو کچھ آ رہا ہے یہ پریکٹیکلی اتنی مہارت سے آ رہا ہے, آپ کا بچنا ناممکن ہے. ایون کمرشلس, ایک ایک کمرشل کے پیچھے کئی کئی ملین ڈالر بعض اوقات انوالو ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنے ملین ڈالر لگا کر جو ہماری ارننگ ہوگی وہ ٹینس آف ملینس آف ڈالرز ہے یا ہنڈریڈس آف ملینس آف ڈالرز. تو ان کے لیے کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ ایک کمرشل کے اوپر پانچ چھ ملین ڈالر لگا دیں. پانچ چھ ملین ڈالر بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے, لیکن ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور وہ کمرشل ممکن ہے کہ شاید 25 سیکنڈ کا ہو یا 20 سیکنڈ کا ہو یا ممکن ہے اس سے بھی کم, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اب میں اور آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہاں جس انسان نے وہ 20 سیکنڈ کا کمرشل بنایا ہے, اس نے پتہ نہیں کتنی سائنسز کے ایکسپرٹس کو اور پوسٹ پی ایچ ڈیز کو ہائر کیا ہے, اور یہاں ہمارا 6 سال کا بچہ یا 15 سال کا جوان یا 20-25 سال کا کڑیل جوان وہ اس کا مقابلہ کر لے گا؟ وہ تو پوسٹ پی ایچ ڈی اپنی فیلڈ کا, اور آپ کو اس فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ مقابلہ کر لیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا کے باکسنگ کے ہائی ویٹ چیمپئن کے سامنے میں 10 سال کے بچے کو کھڑا کر دوں, وہ کون اس سے جیت جائے گا؟ کیسے جیت جائے گا؟ اس کو کون سی پریکٹس کی ہے جو اس کے مقابلے میں جیتے گا؟ کس باڈی سے جیتے گا؟ وہ اپنی فیلڈ کا پوسٹ پی ایچ ڈی ہے. 20 سیکنڈ کے ایک کمرشل کے اوپر مثال کے طور پر اتنے 100,000 دے رہا ہے وہ, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس کے پاس اس فیلڈ کی کوئی اطلاع ہی نہیں ہے میں اسے جیتوں گا؟ آپ نہیں جیت سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ جیت جائیں اس میں. اب تصور کیجیے میں تو کمرشلز کی بات کر رہا ہوں, اور وہ جو فلمیں بنا رہے ہیں اور ایک ایک فلم کے اوپر بعض اوقات کئی 100 ملین ڈالر لگا دیتے ہیں, اور اس سے کئی 100 ملین ڈالر کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں, ان سے ہم جیت جائیں گے؟ کہاں کی گفتگو ہے؟ کوئی ایکسپرٹیز کا ایک لیبل ہوتا ہے جو جا کے ٹکراتا ہے. انہوں نے ان فلموں کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے عقلوں کا ستیاناش کر دیا, تہس نہس کر دیا. اب کم از کم جو کام اس مشکل نے ہمارے ساتھ کیا وہ یہ کہ ہماری عوام کے اوپر جذبات عقل سے کہیں زیادہ حاکم ہو گئے, چاہے وہ دیندار ہو چاہے بے دین ہو, دونوں عقل سے نہیں سوچتے, صرف جذبات سے سوچتے ہیں. اب ظاہر جذبات سے سوچا نہیں جا سکتا, جذبات صرف عمل کرواتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے عمل کروا دیتے ہیں جذبات. تو بجائے یہ کہ کوئی عقل کا کام ہو, شعور کا کام ہو, کوئی کیلکولیشنز ہوں, اس کو دیکھا جائے کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے, یہ صرف جذبات سے کام کر رہے ہوتے ہیں. جذبات سے کام کرنے کے نتیجے میں انتہائی خلوص کے ساتھ فساد برپا کر رہے ہوتے ہیں, یہ معمولا ہو جاتا ہے. انتہائی پرخلوص انسان ہوتا ہے اور بدترین فساد کو برپا کر رہا ہوتا ہے, چونکہ وہ اپنی دانش میں اچھا کر رہا ہوتا ہے جو انتہائی برا ہوتا ہے. اب آپ کو اور ہمیں جو کرنا ہوگا وہ یہ کہ اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر عقل کی ویلیو پر اصرار کرنا ہوگا, عقل کی کیلکولیشنز کیسے کی جا سکتی ہیں, یہ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے پرائمری اسکول سے, کلاس ون سے پہلے. یہاں پر وہ صحیح جگہ ہے جہاں پر محنت کرنی پڑے گی. اچھا مشکل یہ ہے کہ اس کا حل کیا نکلے گا, حل یہ نکلے گا کہ آپ اسکول بنائیں گے. اچھا اگر آپ نے اسکول بنا بھی لیے اور سارے بچوں کے لیے آپ اسکول نہیں بنا پائیں گے پاکستان میں, کم از کم نرس پرائمری اور نرسری کے لیے آپ کے پاس کم از کم 3 کروڑ بچے ہوں گے. 3 کروڑ بچوں کے لیے کتنے اسکول چاہیے آپ کو, ظاہر ہے کہ آپ کے بس میں نہیں ہے. اب اگر شیعہ قوم کے ہی بچوں کے لیے صرف پرائمری اسکول کو بنا سکیں تو وہ بھی فی الحال آپ کے بس میں نہیں ہے. اگر ارادہ کرنے تو ہو سکتا ہے لیکن بہرحال ابھی ارادہ نہیں کیا ہوا. اچھا اگر آپ نے اسکول بنا لیا تو سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوگا, وہ یہ کہ آپ کو اس میں پڑھانے کی ٹیچرس نہیں ملیں گی کیونکہ وہ بھی اسی معاشرے کے بنے ہوئے ہیں. تو پھر اس کے لیے آپ کیا کریں گے, اس کے لیے کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ٹیچرس ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے. اتنے ٹیچرس ٹریننگ سینٹرز ہونے چاہیے جہاں پر ٹیچرس کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ عقل سے کام لیں گے, جذبات سے کام نہیں لیں گے. جب یہ ٹیچرس ٹریننگ سینٹرز بن جائیں گے تو ان سے نکلے ہوئے ٹیچرز ان اسکولز میں پڑھائیں گے پری نرسری کے بچوں کو. پھر جب وہ پری نرسری کے بچے 24 سال کے بعد جوان ہو کر میدان میں اتریں گے, تب توقع ہے کہ معاشرے پہ عقل کی حکومت ہو جائے گی. کتنے سال کا پورا میں 30 سال کا. اچھا اگر موو نہیں کریں گے تو 60 سال میں صحیح ہو جائے گا, نہیں 600 سال میں بھی صحیح نہیں ہوگا. آپ جتنا لمبی مدت کا پروگرام بنائیں یہ عیب نہیں ہے, برائی یہ ہے کہ آپ موو نہ کریں, یہ برائی. چھوٹی سی حرکت کریں لیکن ضرور کریں. آپ کے بچوں کے پاس عقل و شعور ہونا چاہیے, اس کو جذباتیات میں مبتلا مت کریں. اچھا ہمارے یہاں زیادہ تر باتیں بچوں سے جذباتیات کی جاتی ہیں, اس میں کیلکولیشنز نہیں ہوتی. مثلا بہت کم کسی بچے سے ہم کہہ پائیں گے کہ بچے سے کہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تم یہ کام کیوں کر رہے ہو. میں نے کہہ رہا دلیل کا لفظ استعمال کریں, صرف یہ پوچھیں کیوں یہ کر رہے ہو. ہم لوگ یہ نہیں جانتے, بیٹا یہ کر لو ورنہ ماما ناراض ہو جائیں گی, ختم. آپ اس کو سمجھاؤ بھی تو صحیح کہ وہ کیوں کریں. اچھا آپ کہیں گے بھائی 3-4 سال کے بچے کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کم عمر کے بچوں سے جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کاش اتنی عقل اس کے دادا میں ہوتی تو بہتر تھا, کہ کہیں کوئی فائدہ ہو جاتا ہم. اس کے بعد ہمارا میڈیا, چاہے پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو, لگتا ہے عقل کے دشمن ہیں. اور خاص کر چند اخبار اور ٹیلی ویژن کا تو خیر میں کیا ہی بولوں. میں مشورے کے طور پر عرض کروں گا, پتہ نہیں کتنی دفعہ پہلے کہتا تھا پھر کہنا چھوڑ دیا ہے, آپ جو ڈیلی اخبار پڑھتے ہیں اس کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا, یہ سلو پوائزن ہے, آپ کی عقل کو خراب کر دے گا. اس بابت مشورے کے طور پہ کہوں گا, اگر اخبار جنگ پڑھتے ہوں تو بہتر ہے کہ نہ پڑھیں گے, بے خبری بہتر ہے, اس کی خبر سے بے خبر رہنا بہتر ہے. یہ سب جذبات دے گا آپ کو اور آپ نہیں پکڑ پائیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ, یہ آپ کی عقل کا خاتمہ کر دے گا. میں اس بدتر چیز کا تذکرہ نہیں کر رہا ٹیلی ویژن کا, کہ وہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے, آپ ڈھیر ہو جائیں گے اس کے اندر. مجھے کئی سال ہو گئے ٹی وی چھوڑے ہوئے, اور اسی خاطر میں نے چھوڑا کہ اگر مجھے کچھ سوچنا ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا ورنہ میں نہیں سوچ پاؤں گا. اگر مجھے واقعاً پلاننگ کرنی ہے, اس کو چھوڑے بغیر پلاننگ نہیں کی جا سکتی, آپ اس کے زہر میں مبتلا ہوتے رہیں گے اور آپ پلاننگ نہیں کر سکیں گے. تو اگر واقعاً کوئی چاہتا ہے اپنے وقت کو یوٹیلائز کرے, اپنی زندگی کو یوٹیلائز کرے, احتیاط کرے, میں کہوں گا اخبار پڑھنے میں بہت احتیاط کیجیے گا, مناسب اخبار پڑھیے گا, کم از کم اردو زبان میں جنگ ہرگز مت پڑھیے گا. مشورے کے طور پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے جنگ نہ پڑھیں تو کیا پڑھیں, میں یہ کہتا ہوں کم سے کم یہ نہ پڑھیں, پھر باقی ٹھیک ہے, جو بھی بلا کرنی ہے کر لیں, یہ نہ کیجیے گا, اس میں بہت مسائل ہیں اور اتنے ایکسپرٹس کے ہاتھ میں ہے کہ آپ پکڑ نہیں پائیں گے, اور اتنا بکا ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں پائیں گے, اتنا بکا ہوا ہے. یقین فرمائیے کہ جو دوسرے اخبار اور ادارے ہیں ان میں ایک سٹینڈرڈ ہے بکنے کا, اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے, اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. یعنی اس کا میں جو جانتا ہوں اس کو میں معمولاً کوشش کرتا ہوں تفصیل سے نہ بیان کروں, چونکہ اچھا نہیں کہ انسان اتنی ڈیٹیلز میں چلا جائے, لیکن بس اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے, بکنے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے, کوئی ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہے. ابھی اب ریسنٹلی ایک ٹی وی سیریز دیکھیں گے بچوں کے لیے, اور اس میں بچوں کے دو کارٹونز دکھائے جائیں گے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اس ٹیلی ویژن سیریز کے اوپر $20 million خرچ ہوئے ہیں. $20 million امریکن گورنمنٹ نے دیے ہیں, اناؤنسڈ بالکل کھول کے اعلان کر کے, ہاں ہم نے دیے ہیں $20 million. یہاں پہ بن رہا ہے تقریباً 10 مہینے ہو گئے میرے خیال میں بنتے ہوئے, اور یہ آئے گا, اور اس کے بعد اس کا عالم یہ ہوگا کہ آپ کا کوئی بچہ نہیں ہوگا جو اس کو نہیں دیکھے گا. یہ اردو میں آئے گا, اردو میں بھی آئے گا, اور انگلش میں تو پہلے امریکہ وغیرہ میں چل رہا ہے, تو یہ اردو کے لیے بنا ہے, پاکستان کی عوام کے لیے. اس میں جو نہیں ہوگا سب کچھ ہوگا. اس میں سکھائیں گے مثلاً ڈسپلن کیسے ہوتا ہے, صفائی کیسے ہوتی ہے, مثلاً ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کیسے کرتے ہیں, یہ سب سکھائیں گے. اور جو اس میں نہیں ہوگا وہ خدا ہوگا, خدا نہیں ہوگا, دین نہیں ہوگا. یعنی ان کی قسم کھائی ہوئی ریڈ لائن ہوگی کہ ہم خدا اور دین کو نہیں آنے دیں گے. تو آپ یہ اس کو ابھی آپ چند دنوں میں چند کچھ ہی وقت میں آتا دیکھیں گے. یا میرا میں چونکہ ٹیلی ویژن دیکھتا نہیں تو مجھے پتہ نہیں کہ شاید اناؤنس ہو چکا ہو اور چلنا شروع ہو گیا, میرے خیال میں ابھی چلنا شروع نہیں ہوا ہے, لیکن اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے فنڈ کتنا ہوا ہے. یہ اناؤنس فنڈ ہے, کوئی چھپا کے نہیں ہوا ہے. یہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ستم کر رہے ہیں. اب ہمیں اپنے بچوں کو سنبھالنا پڑے گا, بچوں کے عقل و شعور کی حفاظت کرنی پڑے گی, ان کو لے کے چلنا پڑے گا. ایران میں بہت اچھا کام یہ ہوا کہ انہوں نے کلاس 6 سے لاجک کو اور منطق کو سلیبس کا حصہ بنا دیا. کلاس 6 سے لے کے میٹرک تک, 10th کلاس تک, انہوں نے منطق کو سلیبس کا حصہ بنایا ہوا ہے. اس وجہ سے کافی سپورٹ ملی ہے ان کے جوانوں کو, کہ بھئی ان کی تھنکنگ جو ہے وہ لاجیکل تھنکنگ میں چینج ہو جائے. پھر نیچے سے ان کی گروتھ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ لاجیکل گروتھ ہے. یعنی بجائے یہ کہ وہ بچے کو حکم دیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو, معمولاً وہ یہ سکھانے کی کوشش کریں گے کہ کیا کرنا بہتر ہے اور کیا کرنا بہتر نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں بچہ دوسرا اسٹیپ خود لے. ہمارے پاس 3 اسٹیپ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو سکھانے کے لیے. ایک اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو, ڈائریکٹ حکم. ایک اسٹیپ اس سے پہلے ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے جو ایک ہوتا ہے کمانڈ, آپ حکم دیتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے ویلیوز, آپ ویلیوز دیتے ہیں. ویلیوز میں کیا دیتے ہیں, کیا کرنا بہتر ہے کیا کرنا بہتر نہیں ہے. صحیح. اس سے پیچھے ایک اور تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں ریالٹیز, حقائق. ان ریالٹیز کی روشنی میں ہم بناتے ہیں کہ کیا کرنا بہتر ہے کیا کرنا بہتر نہیں ہے. مثال آپ کی خدمت میں بہت تیزی سے اتنی چیزیں دماغ میں ابھی چند منٹس کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے پورا ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ ٹاپک ہمارا کچھ حالات حاضرہ کی نظر ہو گیا, اور کچھ ادھر ادھر کے مسائل جو ہر روز تقریباً آ رہے تھے اس کی نظر ہو گیا. ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہو پایا, لیکن بہرحال میں چاہ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے ہم اس کو پہنچا دیں. مثلاً اس وقت سردی کا مہینہ ہے, تو ایک ریالٹی ہے, وہ ریالٹی کیا ہے, اس وقت سردی ہے. صحیح, سردی ہے, یہ ایک ریالٹی ہے. اس ریالٹی پر ہم ایک ویلیو نکالیں گے, وہ یہ کہ گرم رکھنا بہتر ہے. گرم رکھنا بہتر ہے, سرد رکھنا بہتر ہے اپنے آپ کو, یا گرم رکھنا بہتر ہے, گرم رکھنا بہتر ہے. اچھا, اب ایک کمانڈ ہے, وہ کمانڈ کیا ہے, بیٹا تم جیکٹ پہن لو. ٹھیک ہے. اچھا, آپ اپنی کنورسیشن میں دیکھیے گا آپ اپنے بچے کو کس لیول تک لے جا رہے ہیں. یہ میں نے آسان ترین کر کے آپ کی خدمت میں عرض کیا. معمولاً آپ کمانڈز دے رہے ہوں گے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو. بہت ہوا تو آپ کبھی ویلیوز پہ لے جائیں گے, بہت کم ریالٹیز پر لے کے جائیں گے. آپ بچے کو بچپن سے ریالٹیز پہ لے کے آئیے, اور اس سے کہیے تم خود سیکھو. مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ جیکٹ پہن لے یا سویٹر پہن لے, جو کچھ بھی, یہاں سے شروع نہ کریں. بیٹا آج سویٹر پہن کے جائیے گا, یہاں سے شروع نہ کریں, یہاں سے شروع کریں. بیٹا آج ٹیمپریچر کم لگ رہا ہے, اس کا مطلب ہے شاید آج سردی ہوگی. اگر سردی ہوگی تو آپ کو بہتر ہے کہ آپ گرم کر لیں, آپ جیکٹ پہن لیجیے. اچھا, آپ کہیں گے یہ ساری داستان سنائیں, کاش آپ سنا لیں, کاش آپ سنا لیں. آپ کے بچے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کمانڈز آتے کیوں ہیں. پھر اگر آپ نے یہ سکھا دیا نا, اور کوئی ڈکٹیٹر آ کے اس کو کمانڈ الٹے سیدھے دے گا, یہ مانے گا ہی نہیں. یہ کہے گا بھائی میں کمانڈ نہیں سنتا ہوں, میں حقیقتیں سنتا ہوں. کس حقیقت کے تحت تمہارا یہ حکم سنوں, کیوں سنوں؟ یہ بچہ غلط بات نہیں سنے گا, اس کو کنونس کرنا پڑے گا حقیقت کے لیول پہ لے جا کے. اچھا اگر آپ نے ایسا بچہ بنا لیا 4-5 سال میں, یہ بڑے ہوتے ہوتے تک آپ کا دماغ کھا جائے گا. یہ اتنے سوال کرے گا, اتنے سوال کرے گا کہ آپ کا جینا دوبھر ہو جائے گا. صحیح, لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کا جینا اس دنیا میں دوبھر ہو جائے اس کے سوال سے, ورنہ آپ سمجھا سمجھا کہ آپ کا جینا دوبھر ہو جائے گا, یہ سمجھے گا ہی نہیں پھر بعد میں. کوشچنس, بچے کے ذہن میں کوشچنس کو آنے دیں, بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد. میں ایک بچے کے ساتھ بیٹھا تھا, ایران سے ہو کر آ رہا تھا زیارت سے, تو میں زیتون لے کر آیا تھا کہ زیتون اچھا ہے, قرآن کریم میں ہے. میں نے زیتون ناشتے میں رکھا اور کہا کہ بیٹا آپ زیتون کھائیں, تو اس نے دیکھا, کہنے لگا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ زیتون ہے, یہ بہت اچھا پھل ہے, اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں, اس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے. اس نے تھوڑا سا اسمیل کیا, اسے پسند نہیں آیا, نہیں کھایا. میں نے کہا بیٹا آپ کھا لیں بہتر ہے. کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا. میں نے کہا قرآن کریم میں تذکرہ ہے. سوچا اس نے, کہا ہاں وتی نے بس زیتون, لیکن یہ تو نہیں کہا کہ کھاؤ. اس میں آیا صرف وتی نے بس زیتون, یہ نہیں کہا کہ کھاؤ. میں اتنا تھا. پھر خیر مجھے اس کو سمجھانا پڑا کہ قرآن کریم میں جو چیز ذکر ہوتی ہے وہ اس کے ریلیونٹ کام کے لیے ذکر ہوتی ہے, تو زیتون سجانے کے لیے ذکر نہیں ہوا ہے بلکہ کھانے کے لیے ذکر ہوا ہے. تو آپ بچے کے دماغ کو بڑھنے دیں, تھوڑا بہت آپ کے ساتھ الجھے گا بھی, کبھی کبھی آپ کو تنگ بھی کرے گا, لیکن اچھا ہے کہ ایسا ہو جائے. بالکل سرنڈرڈ دماغ نہ بنے اس کا, اور کبھی اکڑ نہ آ جائے, کبھی سب بہرحال عقل مندی کے ساتھ اس کو لے کر چلے. منطق بہت اچھا علم ہے, ہمارے یہاں منطق سکھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے بدقسمتی سے, اور لیکن ہم منطق سکھائے بغیر بھی منطق بچے کو سکھا سکتے ہیں, آفیشلی سکھائے بغیر. چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک استاد نے کسی شاگرد کو منطق سکھائی, علم منطق لاجک. ہمارے یہاں جو حوزہ علم قم کے اندر اس کا کورس ہے وہ تقریباً 2 سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تقریباً یعنی کوئی طالب علم اگر جاتا ہے اور وہ تقریباً 6-8 مہینے کے بعد علم منطق شروع کرتا ہے, تو تقریباً 2.5 سے 3 سال تک ہوتے ہوتے اس کے پاس علم منطق کا کورس کمپلیٹ ہو جانا چاہیے, البتہ ظاہر کہ اس شرط پہ کہ اس نے صحیح پڑھ لیا ہو اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرتا ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ میڈیسنس کو پڑھ کے آ جائے لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ مجھے امپلیمنٹ کیسے کرنا, تو مشکل ہو جائے گی. تو ایک استاد نے اپنے کسی شاگرد کو علم منطق پڑھائی. علم منطق پڑھانے کے بعد جب اس کا کورس کمپلیٹ ہو گیا تو اس سے کہا کہ تم بازار میں جاؤ, لوگوں کو دیکھو کہ لوگوں کو منطق آتی ہے نہیں آتی. تو ایسے ہی سمبولک ایونٹ بتاتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ گیا باہر, اس نے لوگوں کو دیکھا اور اس نے کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ میں نے منطق سیکھ لی, لوگوں کو منطق بالکل نہیں آتی. استاد نے کہا کہ تمہارے کورس میں ابھی 1 سال اور لگے گا, 1 سال اور لگے گا. 1 سال اور کورس ایکسٹینڈ کیا گیا, 1 سال اور سکھایا گیا, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب تم جا کے دیکھو لوگوں کو منطق آتی ہے نہیں آتی. تو باہر گیا اور اس کے بعد اس نے آ کر کہا کہ اچھا ہوا کہ میں نے سیکھ لی, لیکن بہرحال کچھ لوگوں کو آتی ہے. اس نے کہا کہ 1 سال اور لگے گا, 1 سال اور لگا, 1 سال اور لگا لیا گیا. اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ اب آپ جا کے باہر دیکھیے کہ لوگوں کو منطق آتی ہے نہیں آتی. تو باہر گیا, اس نے واپس آ کر کہا کہ آپ نے میرے 5 سال برباد کیے, یہاں سب کو منطق آتی ہے. انہوں نے کہا کہ اب آپ نے منطق سیکھ لی, ایکچولی سب کو آتی ہے لیکن سب لوگ استعمال نہیں کر رہے ہیں, استعمال نہیں کر رہے ہیں اپنے جذبات کی وجہ سے. منطق سب کو آتی ہے. آپ کے سامنے میں ایک غلط بات کہوں گا تو آپ کا کہیں نہ کہیں ذہن کہہ دے گا کہ یہ بات کہیں غلط ہے, شاید آپ پکڑ نہیں سکیں گے کہ کہاں غلط ہے, شاید آپ جذبات کی وجہ سے اسے قبول کر بیٹھے. یہ لیکن آتی سب کو ہے, خدا تعالیٰ نے سب کو نصیب کیا. تو اس کے اوپر محنت کریں کہ ہمارے اندر جذبات کنٹرول میں ہونے چاہیے, ہماری فکر کے اوپر ان کا قبضہ نہ ہو جائے بلکہ فکر ہو جو جذبات کو لے کے چلے. خاص کر یہ آج کے حالات کے سلسلے میں مجھے چند منٹ پھر اس کے اوپر تھوڑا سے آپ کی خدمت میں آرائز پیش کرنا ہے, کچھ پوائنٹس کی صورت میں. درود بھیجے گا محمد وال محمد. جو خود پروردگار عالم نے کامیابی کی صورت میں نصیب کیا ہے اس کے رازوں میں سے ایک راز اتحاد ہے کہ ہم متحد تھے, ہم ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کو تیار تھے اور ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے رسک لے لیا. یہ جو مشترکہ تجربے ہوتے ہیں یہ بہت بڑی قیمت ہوتی ہے. مشترکہ تجربے بہت قوم کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک بہت اچھا مشترکہ تجربہ ہم آپ نے اور ہم نے انجام دے دیا, صحیح. اور اس کے پیچھے میں نے عرض کیا اس کے رازوں میں سے ایک راز یہ تھا کہ لوگ متحد تھے. اچھا, اس کے اتحاد کے بھی راز تھے جو ہم شاید پہلے کہیں دفعہ اشارتاً عرض کر چکے ہیں. جو آپ کے مقابلے میں کام کرنے والے ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کو کیسے کام کو خراب کرنا ہے. ان کی پہلی خواہش یہ ہے کہ آپ کی خوشی کو غم میں تبدیل کریں. صحیح. اچھی بات یہ ہے کہ 3 دن گزر گئے ہیں اور قوم کے اندر ابھی خوشی باقی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو امیڈیٹلی غم دینا چاہتے تھے اس میں تو کامیاب نہیں ہوئے. صحیح. ابھی چانس ہے. میرا اپنا یہ ذہن یہ کہتا ہے اگر یہ 2-3 دن اور سکون سے گزر گئے تو یہ جو خوشی کا احساس ہے یہ مستقل ہو جائے گا, پھر یہ اتنی جلدی تباہ نہیں ہوگا. صحیح. بس یہ چند دن کرٹیکل ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 5-6 دن اگلے بہت کرٹیکل ہوں گے. ہماری میموری, اچھا اس کا راز کیا ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے, ہماری میموری کچھ چیزوں کو جز وقتی لیتی ہے, تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو پرماننٹ میموری میں تبدیل کر دیتی ہے. صحیح. مثلا اگر پیر کے دن ایک ایونٹ ہوا ہے تو تقریباً منگل بدھ تک آتے آتے وہ پرماننٹ سائٹ میں جانا شروع کرے گا یا پھر ختم ہو جائے گا. یہ ہماری میموری کے ساتھ ایک ہے داستان سوشل ایونٹس کے اندر. پرسنل ایونٹس کے اندر تو بہت ہی کم ہے. پرسنل ایونٹس کے اندر ٹائم بہت کم ہوتا ہے جس میں یا تو وہ سیٹ ہو گیا ہمیشہ کے لیے یا پھر وہاں سے غائب ہو گیا. لیکن سوشل ایونٹ کے اندر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کم از کم 3-4 دن لگ جاتے ہیں. تو یہ جو خوشی کا جذبہ 3-4 دن سے چل رہا ہے اور ابھی تک خراب نہیں ہوا ہے, اللہ اس کو 3-4 دن اور چلا دے, انشاءاللہ یہ مستقل ہو جائے گا. ان کا حربہ یہ ہوگا کہ اس کو غم میں تبدیل کریں. میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ انہوں نے ایک حماقت کی ہے. وہ حماقت یہ تھی کہ انہوں نے 6 تاریخ کا اعلان کیا تھا. یہ نہیں ہونا تھا. ان کو پتہ تھا کہ نہیں ہونا ہے. انہوں نے صرف اس لیے اعلان کیا تھا کہ یہ اپنی قوم کے ڈوبتے ہوئے حوصلوں کو کوئی سہارا دے دیں کسی طریقے سے. یہ پتہ تھا کہ بلنڈر ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, اب یہ انہوں نے فیس سیونگ کے لیے ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا پبلک کے سامنے سیکیور کیا ہے. انہوں نے جو ہمارے واقعے سے چند دن پہلے بڑا معرکہ کیا تھا وہ لاہور میں کیا تھا. لاہور میں انہوں نے پوری پاکستان کی اپنی جیسی تمام پارٹیز کو جمع کر کے بہت بڑا معرکہ کر کے اپنی دھاک بٹھائی تھی. آپ نے ایک رات جھٹکا مار کے ان کی ساری دھاک کو تہس نہس کر دیا. یہ ان کے لیے بہت برا کام ہوا. اس کے بعد ان کا کام یہ تھا کہ آپ کو ڈیمورلائز کریں. آپ کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم بہت کم تھا. ان کو بہت تیزی سے کام کرنا تھا. انہوں نے جلد بازی میں, جو میں نے عرض کیا تھا یہ جلد بازی ہے, ان کو دکھائیں گے, جلد بازی میں کوشش کی لیکن کوئی ابھی تک الحمدللہ رب العالمین مورلز ہائی ہیں اس وقت تک. چند دن اور سیٹل ہو جائے انشاءاللہ خدا تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا. اچھا, اس کے بعد یہ لوگ کیا کرنے کی کوشش کریں گے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, چہلم ہماری شو آف اسٹرینتھ پر ہے. چہلم کا دن ہماری شو آف اسٹرینتھ کا دن ہے. یہ اس سے پہلے ہمیں کسی بہت بڑے جھگڑے میں ڈالیں گے. صحیح. بس ایک تو ان کا ہوم ورک ہے جو چہلم تک ہے. چہلم تک ان کا ہوم ورک کیا ہوگا, یہ ہماری قوم میں انتشار برپا کریں گے. ان کے پاس بہت کم ٹائم رہ گیا ہے. میں نے ریلی کے دوران کہا تھا کہ ٹائم ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے شروع میں. ٹھیک ہے, کہ ٹائم ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے. اگر آپ سیٹل ہو گئے تو پھر ٹائم ان کے اگینسٹ چلا جائے گا. ہم سیٹل ہیں, ہم خوش ہیں, پریشانی ان کو ہے, ٹائم کی شارٹیج ان کو ہے, ہمیں ٹائم کا کوئی غم نہیں. ہر گزرتا ہوا وقت ہماری کامیابی کو مضبوط کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بس ان کے پاس ٹائم کم ہے. ان کے پاس ٹائم کتنا ہے, آج 10 صفر ہے, ان کے پاس 9 دن ہے. ان کے پاس 9 دن ہے. 9 دن کے اندر اندر ان کو, ان کی اسٹریٹجی کیا کر رہی ہے, 9 دن کے اندر ان کو اس اتحاد کو توڑنا ہے جو خدا نے اس دن ایجاد کیا ہے. صحیح ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اچھا یہ اس اتحاد کو توڑیں گے کیسے. پہلے انہوں نے ڈیمورلائز کرنا تھا. ڈیمورلائز کرنے کے لیے ان کے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم تھا, 5-6 دن. یہ ثابت کرنا تھا کہ جو تم اچیومنٹ سمجھ رہے ہو وہ اچیومنٹ نہیں ہے. پبلک نے ان کی نہیں سنی اور پبلک نے کہا کہ نہیں, جو ہماری اچیومنٹ تھی ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ تھی, اور اس کے اوپر پبلک نے یقین کیا الحمدللہ رب العالمین. یہ جو اچیومنٹ کا احساس ہے یہ تو میں نے بتایا کہ یہ 2-3 دن اور یہ پرماننٹ ہو جائے گا, پھر کوئی مصیبت نہیں آئے گی اس سلسلے میں. دوسری مصیبت ان کے سامنے یہ ہے کہ شو آف اسٹرینتھ چہلم کے دن ہوگا. اس شو آف اسٹرینتھ سے پہلے ان کو 9 دن کے اندر اندر اتحاد توڑنا ہے. اتحاد توڑنے کے لیے یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اتحاد توڑنے کے لیے بہت ڈرامے کر سکتے ہیں. یعنی یہ آپ کے اندر کسی ایک گروپ کو کھڑا کریں گے کہ کسی طریقے سے آپ سے لڑے, آپ کے اندر کھڑا کریں گے. پرسوں یا کل اسلام آباد کے اندر جینا امام بارگاہ کے اوپر, امام بارگاہ اور مسجد کے اوپر شیعہ کے ایک گروپ نے حملہ کیا ہے, املاک کو نقصان پہنچایا ہے, وہاں چیزوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی ہے شیعہ کے گروپ نے. یہ کہیں پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں, کہیں پر بھی کریں گے. ان کے پاس 9 دن ہیں, یہ ڈرامہ کے لیے پورے تیار ہیں اور یہ کسی بھی وقت کر دیں گے. آپ کی ہوشیاری یہ ہوگی اور ان دوستوں کی خدمت میں بھی عرض کروں جنہوں نے وہاں پر یہ حماقت کی ہے, وہ یہ کہ وہ دشمن کی سازش کا شکار ہوئے ہیں, وہ سازش کا شکار ہوئے ہیں. ابھی آنکھیں بند کر کے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمیں لڑانے کے لیے جدوجہد کریں گے. یہ ہمارے جتنے پرانے گروپس کی دشمنیاں کہیں دب گئی ہوں گی انہیں زندہ کریں گے. میں نہیں کہہ سکتا یہ کن کن پرانے گھوڑوں کو دوبارہ استعمال کریں گے, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے یہ کسی ٹائم کے اوپر میرا خیال میں کراچی میں نہیں کر پائیں گے, دوسرے شہروں کے اندر کوشش کریں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کراچی میں شاید نہیں کر پائیں گے, لیکن بہرحال جو کوشش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جو پرانے جھگڑے رہے ہیں نظریاتی طور پر ان جھگڑوں کو دوبارہ ری سرفیس کریں گے, سرفیس کے اوپر لے کر آئیں گے, اس کے ذریعے سے ٹینشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے اسٹارٹنگ اسلام آباد سے کیا, پنجاب کے چند شہروں کو ٹارگٹ کریں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے یہاں پر لوگ اس وقت کم از کم ہوشیار ہوئے ہوئے ہیں, میرا اپنا یہ خیال ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں ہوئے ہوئے, تو کم از کم میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کنفرم کہہ رہا ہوں کہ یہاں مقابلہ کرنا آسان ہے, یہاں مقابلہ کیا جا سکتا ہے. لہذا آپ اگلے دن تک کسی بھی قسم کے جھگڑے میں, اسپیشلی جو شیعہ کے دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو, ملوث نہیں ہوئیے گا, کسی صورت میں ملوث نہیں ہوئیے گا. اگر آپ کو خبر بھی ملتی ہے کہ دو شیعہ گروہ لڑ رہے ہیں, آپ حتی الامکان پہنچ کر دونوں کو علیحدہ کر دیں, کسی کی سائڈ لیے بغیر دونوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کیجیے گا, چونکہ یہ مہازرائی کروائیں گے, یہ ہمارے درمیان مہازرائی کروائیں گے. یہ ایک ٹرائل کر چکے ہیں اسلام آباد کے اندر, یہ اس کو کہیں نہ کہیں پھیلائیں گے. میں نے عرض کیا ان کے دو مقصد ہوں گے, ایک تو یہ کہ آپ کی خوشی کو غم میں تبدیل کریں, نمبر دو آپ کے اتحاد کو ختم کریں, اور چہلوں کے وقت جو شو آف اسٹرینتھ ہونے والا ہے اس شو آف اسٹرینتھ کا مقابلہ کریں. آپ اپنی ہوشیاری کو استعمال کیجیے گا, آپ قطعاً ان کو یہ موقع نہیں دیجیے گا کہ یہ اس زمانے کے اندر کسی بھی پرانے جھگڑے کو دوبارہ لانے کی کوشش کریں. یہ اس سلسلے میں کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں. ایک نئی مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, اس کی بہت ساری مثالیں اور بھی بن سکتی ہیں. خدا انشاءاللہ اس قوم کو اور اس دین کے ماننے والوں کو دشمنوں کے شر اور ان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. دشمنوں کی سازشوں کی ناکامی کے لیے اور قوم کی عزت سربلندی اور فتح کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. دین کی تربیت کا ایک پوائنٹ بس اور عرض کرتا چلوں, جو میں نے کہا اس کو زیادہ ہم بیان نہیں کر پائیں گے, وہ پروڈکٹیوٹی ہے, ایفیشنسی. آپ کی کام کی ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی ثابت ہو جائے, اس سے دین خود بخود پھیلتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں مرتبط کر لوں, آپ نے خود بخود دیکھا کہ اگر ہم متحد ہوں تو کیا ہوتا ہے, یہ آپ کے سامنے پروڈکٹیوٹی کو ثابت کر رہا ہے کہ بھائی اتحاد کی یہ پروڈکٹیوٹی ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے اس کا مطلب ہے اب آپ کو اتحاد چاہیے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ پانی پینے سے کیا ہوتا ہے, تو پھر آپ کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی پئیں, آپ خود سے پئیں گے. کون سا دینی حکم کہتا ہے پانی پینا واجب ہے؟ لیکن انسان کو پتہ ہے نہیں پانی پیوں گا تو مر جاؤں گا, تو کافر بھی پانی پیے گا کیا؟ مثال کے طور پر یہ جو یورپ میں لوگ صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں, دین کی خاطر کر رہے ہیں, صفائی نصف ایمان کی خاطر کر رہے ہیں, نہیں. ان کے لیے ثابت ہو گیا ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. 500 سال پہلے یہ گندگی کا ڈھیر تھے. میں نے شاید کہیں بتایا تھا کہ مثلاً اگر کوئی ہفتے ہفتے نہاتا تھا تو کہتے تھے تم لوگ مسلمان ہو گئے, ہر ہفتے نہانے لگے ہو. تو ان کا یہ عالم تھا. بڑے لطیفے ہیں اس سلسلے میں کہ یہ لوگ کس گندگی میں ہوتے تھے. اور بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ انٹرنل آرگنس کے بہرحال جو ڈاکٹر ہیں ایک آئرلینڈ کے اندر, تو وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ظاہر کے اندر خوبصورت کے پیچھے کتنی گندگی اندر ہے خدا جانتا ہے ان کے ساتھ. وہ ابھی بھی بہت کچھ گندگی ہے, خدا جانتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. ان لوگوں کی عادتوں کو شیطان نے عجیب طریقے سے خراب کیا ہے, عجیب طریقے سے خراب کیا ہے. میں بہرحال کیا عرض کروں اس سلسلے میں. تو آپ اپنے دین کی پروڈکٹیوٹی دکھا دیجئے بس. آپ ثابت کر دیں گے بھائی دین کا یہ عمل یہ نتیجہ دیتا ہے، آپ کے لیے ثابت ہو جائے آپ دین سے نہیں ہٹیں گے، دوسرے کے لیے ثابت ہو جائے وہ دین سے نہیں ہٹے گا، اور اگر یہ پروڈکٹیوٹی ثابت نہ ہو سکے تو پھر دین پہ چلنا بہت مشکل ہے. مثلا اگر مجھے احساس نہ ہو کہ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے تو میں نہیں پڑھوں گا. اچھا اگر میرے لیے ثابت ہو جائے کہ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، پھر کوئی روک کے دکھائے؟ کوئی ہے جو اس قوم کو عزاداری سے روک کے دکھائے؟ کیوں؟ ان کو پتا چل گیا ہے کہ عزاداری میں کیا ہوتا ہے، اب نہیں رکیں گے، اب کٹ ماریں گے اور کریں گے. ثابت ہو گیا نا کہ ہم پتہ ہے کہ بھائی سید الشہداء سے ہمارا ایک تعلق ہے، اس تعلق کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، ہم کمیٹڈ ہیں سید الشہداء سے. اب اس کے روٹس کوئی کہیں پہ بھی جا کے ڈھونڈتا رہے ہمیں نہیں معلوم اس کے روٹس وہ کہاں پہ ڈھونڈیں گے، لیکن ہم کمیٹڈ ہیں، ہم سید الشہداء کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، اور اس پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں، الحمدللہ اپنے شہداء کا احترام کرتے ہیں، اپنے جنازوں کو وقار کی نظر سے دیکھتے ہیں، جنازوں کو بھرپور طاقت کے ساتھ اٹھائیں. جب تک آپ شہداء کے جنازے طاقت سے اٹھا رہے ہیں آپ کبھی شکست نہیں کھائیں گے، مطمئن رہیے گا جب تک آپ شہداء کے جنازے طاقت سے اٹھائیں گے. اور انہوں نے شہداء کے جنازوں کو طاقت سے روکنے کے لیے اس میں گڑبڑ کرواتے ہیں، یہ توڑ پھوڑ کرواتے ہیں تاکہ شہداء کے جنازے عظمت کے ساتھ نہ اٹھ سکیں، لوگ نہ آ سکیں. جو ہمارے دوست احباب کی سمجھتے ہیں نا کہ چند جگہوں پہ توڑ پھوڑ کرنے سے کلپ چل جائے گی اور میڈیا کے اندر کوریج ہو جائے گی، وہ اپنے پاؤں کے اوپر خود کو لہڑی مار رہے ہیں، ان کو نہیں پتا اس سے کچھ نہیں ہونا ہے. چند کلپس کے چلنے سے کیا ہو جائے گا، کس قوم کو مورال ملے گا؟ لیکن شہید کا جنازہ اٹھ رہا ہو، پیسفلی اٹھ رہا ہو، پوری دنیا اس کے اندر جمع ہو رہی ہو، دسیوں ہزار کا مجمع لگ جائے، اب دیکھو مورال کتنا بلند ہوتا ہے. ہمیں کیا کام کی میڈیا میں کلپ چلے گی یا نہیں چلے گی، کل اخبار ہمیں کوریج دے گا یا نہیں دے گا، جہنم میں جائیں گے اخبار اور میڈیا اگر ہمیں کوریج نہیں دیتے، نہ دیں، کیوں ان سے بھیک مانگتے پھرے ہم لوگ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. دو تین ہماری مینٹیلٹیز اتنی عجیب و غریب ہیں ہماری پبلک کی. ایک مینٹیلٹی تو ہے کہ میڈیا ہمیں کوریج دے، نہ دے یہ ہمیں کوریج، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی کوریج کی، ہمیں اپنی خبریں خود ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے بہت طاقت ہے ہمارے پاس، الحمد للہ رب العالمین ہم کمزور نہیں ہیں اس معاملے کے اندر. ہمیں پتہ ہے اپنی آواز کو کس طریقے سے کس دنیا کے کونے تک ہمیں کیسے پہنچانا ہے. الحمد للہ رب العالمین ایک زمانہ تھا جب ان کے محتاج تھے ہم لوگ، ابھی الحمد للہ الیکٹرانک میڈیا کے ہوتے ہوئے، دنیا کی ٹیلی کمیونیکیشن کے ہوتے ہوئے ہم کبھی ان کے محتاج نہیں ہیں. اور اگر یہ لوگ اسی طریقے سے حرکتیں کرتے رہیں گے، میں آپ کو تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی بات کو خراب ہونے کا کوئی موقع دوں، لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت جلد انٹرنیٹ بیس پتہ نہیں کتنے ٹیلی ویژن چینل کھول دیں گے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ہماری طاقت کے اندر ہے. اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے حصار میں رہیں گے، محصور رہیں گے، ان کے ہم خطاً محصور نہیں رہیں گے. اور نمبر ایک، نمبر دو، یہ جو پرانی ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جا کر کہتے ہیں آپ ہماری عزاداری کا تحفظ کریں، شرم کی حد ہوتی ہے. ہم کیوں ان احمقوں منافقوں سے جا کر اپنی عزاداری کی تحفظ کی بھیک مانگنا؟ ہمارے جسم میں طاقت ہے، ہماری روح کے اندر طاقت ہے، ہم عزاداری کا تحفظ خود کریں گے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان کے سامنے بھیک مانگیں گے کہ آپ ہماری عزاداری کو تحفظ کر دیں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، بس اگر آپ نے ہمیں تحفظ نہیں دیا تو ہم تو مارے جائیں گے، ہمیں فلاں پارٹی کو چل دے گی. مطلقاً ان کے سامنے یہ مطالبہ کبھی مت رکھیں، کبھی ہم ان کے سامنے ہوتا یہ اس کے اوپر بارگین کرتے ہیں ہم سے کہتے ہیں آپ فلاں کام کر لیجئے ورنہ پھر آپ کی عزاداری کو تحفظ کون کرے گا. اگر ہمارے پاس جوان نہ ہوتے جان دینے والے ہم ان کے سامنے جا کے بھیک مانگتے پھر، اگر ہماری قوم کے اندر مرنے کا خوف ہوتا تو ہم ان سے جا کے بھیک مانگتے پھر. الحمدللہ ہمارے پاس ہزاروں جوان ہیں جو عزا کے نام پہ جان دینے کو تیار ہیں. ہماری قوم مرنے سے نہیں ڈر رہی ہے، اب مرنے کو تیار ہوئی بھی ہے. کیا ضرورت ہے ان فاسقوں کے پاس جا کے بھیک مانگتے پھریں؟ قطعاً ان کے پاس جا کے بھیک مت مانگیں، مضبوطی کے ساتھ اپنے عزاداری کو خود تحفظ دیں گے. اچھا ممکن ہے کوئی جواب میں کہے گا یہ بم چلا دیں گے، یہ پتہ نہیں خود کچھ حملے کر دیں گے، جب یہ تحفظ دے رہے تھے تو کیا نہیں ہوئے تھے؟ ان کے تحفظ کے اندر عاشور کے دن بم دھماکے ہوئے ہیں, ان کے تحفظ کے اندر نام نہاد تحفظ کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ساتھ کیا کیا مصیبتیں ہوئی ہیں. تو کب تک دوسروں کے دستے نگر رہیں گے, اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں. ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی ہمارے پاس وہ ویپنز نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ ٹریننگز نہیں ہیں. بخدا ارادہ کر لیں ہمارے جوان نہتے ان کے مسلح سے بہت بہتر اور ثابت ہوا ہے, ثابت ہوا ہے. یہ دس دفعہ, دس دفعہ ایسی چیزیں ثابت ہوئی ہیں. جہاں کہیں کوئی مصیبت آتی ہے یہ سب لوگ بھاگ جاتے ہیں جو محافظین کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور جو باقی بچ جاتے ہیں وہ ہمارے عزادار, ہمارے اسکاؤٹس, ہمارے جوان علم سنبھالے ہوئے, زیارتیں سنبھالے ہوئے اسکاؤٹس اپنی صفوں کے اندر. ماشاءاللہ الحمدللہ پر فخر جوان ہے ہمارے پاس. اور میں جوانوں کا نام اس لیے لیتا ہوں چونکہ ان کی توانائی نظر آتی ہے, ورنہ کیا بوڑھے کم ہیں ہمارے پاس. یقین فرمائیے مجھے بعض اوقات فخر ہوتا ہے اس قوم کے اوپر, اس کی خواتین کے اندر کتنی بہادری ہے, ان کی بہادری کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں شاید. بحمداللہ ہمیں فخر ہے ہماری خواتین کے اوپر. یعنی ہم نے, مجھے یقین کے ساتھ میں عرض کروں گا, ایک موقع کے اوپر جب یہاں خود کش حملے بہت زیادہ ہو رہے تھے اور ٹارگیٹڈ کلنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی, تو میں ایک جگہ پہ گیا, سیشن تھا خواتین کے ساتھ, تو اس میں کسی خاتون نے پوچھا کہ اگر اس طریقے سے سارے مرد مرتے رہے تو ہمارا کیا ہوگا پھر. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ ماشاءاللہ ہیں, آپ ہمارے دین کے پرچم کو لے کے کھڑے ہوں, پھر ہمیں کیا پرواہ کہ ہمارا دین کہاں جائے گا. ہمارا دین محفوظ رہے گا جب تک ہماری خواتین کے اندر دین ہے, ہمارا مستقبل محفوظ ہے, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. کیونکہ یہ عورتیں جو ہمارے بچوں کو بتا سکتی ہیں کہ ہمارے اوپر کیا بیتی ہے, ہم نے عزا کے لیے کیا کیا اٹھایا ہے. تو یقین فرمائیے اس قوم کے مستقبل کے اوپر. میں اس مظاہرے سے پہلے بھی جب حالات انتہائی خراب تھے تو میں کہتا تھا میرے نزدیک قوم کا مستقبل اچھا ہے. قاطعیت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اب تو ہمارے سامنے ثبوت بھی آ گیا ہے. قاطعیت کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, پاکستان میں شیعہ کا مستقبل انتہائی سنہرا ہے. اور یہ جتنے ہمارے نام نہاد دشمن بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ٹریننگز ہیں اور اسلحے ہیں اور یہ اور وہ ہے, یہ سب خاک و خاشاک ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس قوم کے ارادوں کے سامنے. ہمارا مستقبل محفوظ ہے, ہمیں اسی ملک کے اندر رہنا ہے. ہم نے, ہمارے اجداد نے جان دے کر بنایا یہ ملک, ہم اس کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانے والے. یہ لوگ ہمارے لیے مشہور کرتے ہیں کہ یہ لوگ باہر کے ایجنٹس ہیں, باہر کے ایجنٹس. یہ ملک ہمارے اجداد نے بنایا, تم باہر کے ایجنٹ ہو گئے. یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے خون بہایا اس کے پیچھے, ہم نے پیسہ لگایا اس کے پیچھے, ہم امنگوں کے ساتھ یہاں پر آئے. لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم مثلا اس ملک کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں گے, نہیں, قطعاً نہیں جائیں گے. یہ اس پہ ہمارے اجداد کی خبریں بنی ہوئی ہیں, اس پہ ہمارا خون بہا ہوا ہے, اس پہ ہمارے بچوں کے مستقبل اس کے اوپر خطرے پہ لگا ہوا ہے. لہٰذا کوئی قطعا نہ سمجھے کہ ہم کہیں اور جانے والے ہیں, ہم کہیں نہیں جانے والے, ہم یہیں پہ رکیں گے, اسی کو پرچم آزاد پہ بلند کریں گے, یہیں پہ اپنے مراکز بنائیں گے, یہیں پہ اپنے ادارے بنائیں گے, یہیں ہماری خبریں بنیں گی. ہمیں اس ملک کے اندر رہنا ہے, ہم کمیٹڈ ہیں اس ملک کے ساتھ, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو, پاکستان کو اسلام کا سچا قلعہ بنائیں. ہم پاکستان کو اسلام کا قلعہ دیکھنا چاہتے ہیں, اصلی اسلام کا مرکز دیکھنا چاہتے ہیں اس پاکستان کو. لہذا کوئی اس میں شبہ نہ کرے کہ مثلا ہمیں ملک سے وفاداری نہیں ہے. نہیں, قطعاً وفاداری ہے, ہم اس کو اپنا ملک سمجھتے ہیں. میں نے عرض کیا ہمارا تاریخی تعلق بھی ہے اور ہمارا مستقبل کی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ہر طرح سے ہم کمیٹڈ ہیں, ہم ملک ہونے کے ناطے بھی کمیٹڈ ہیں اس کے ساتھ, آبادی کے ناطے بھی کمیٹڈ ہیں. اچھا, اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم شیعہ ہیں اور ہم اہل سنت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا, نہیں, ہرگز ایسا نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر حقیقی سچا اسلام ہو, یہاں پر ایسا اسلام ہو کہ ہر ایک کو پناہ دیتا ہو, ایسا اسلام ہو کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کی طرح ہر انسان کو پناہ دینے کو تیار ہو. مولا امیر المومنین کی مثالی حکومت کی طرح, مولا امیر المومنین کی ذات پر درود بھیجے محمد والے. جو ہمارا آئیڈیل ہے وہ یہ کہ معاشرے کے اندر اتنا عدل و انصاف ہو کہ انسانوں کے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو بروئے کار لانے کا موقع ملے, ہر انسان کمال کی طرف بڑھے, یہ ہمارا آئیڈیل ہے. لہذا ہم جو پہلی چیز چاہتے ہیں وہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف چاہتے ہیں. عدل و انصاف, کہ خدا تعالیٰ نے اس کو پرائم ویلیو دی ہے معاشرے کے اندر، عدل و انصاف ہونا چاہیے. لہذا اگر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں نہ ظلم خود سہیں گے نہ دوسروں پہ ظلم کریں گے، ہم عدل چاہتے ہیں. ہمارے مولا نے ہم کو یہی سکھایا، اور وہ جو سید و سردار تشریف لا رہے ہیں ان کے کاموں میں سے پہلا کام یہی کہ فرماتے ہیں یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اتنے انبیاء کے سلسلے آئے اس کے بعد نتیجہ یہ کہ زمین عدل و انصاف سے بھرے تو کیا ہوا؟ ہاں اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی تب لوگوں کے اندر جتنے کمالات ہوں گے وہ کمالات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. ظلم کے نتیجے میں انسان کے کمالات ختم ہو جاتے ہیں، عدل کے نتیجے میں انسان کے اندر کے کمالات جو ہے وہ رشد پاتے ہیں، ترقی پاتے ہیں. یہ اللہ کا آئیڈیل ہے جو زمین پہ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہی ہمارا آئیڈیل ہے. لہٰذا ہم یہاں پہ بسنے والے تمام انسانوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ہم پاکستان میں عدل چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں انصاف چاہتے ہیں، اور اس عدل و انصاف سب کے لیے چاہتے ہیں اور اپنے لیے بھی چاہتے ہیں. نہ دوسروں پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں اور نہ کسی کو اجازت دیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں، اور یہ سب کچھ ہم نے سید الشہداء سے سیکھا. سید الشہداء نے ہمیں سب کچھ سکھایا. لہذا بہت اچھا ہے کہ سید الشہداء کے نعرے، سید الشہداء کے اقوال ہماری قوم کی زبان پر اور اس کی فکر پر آ جائے. جو کچھ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا وہ ہماری فکر اور ہمارے دماغ کے اندر ہونا چاہیے. سید الشہداء کے کلمات بہت بلند عظیم الشان کلمات، ان کلمات کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اسی خاطر جو ہمارے نعرے ہوں وہ مفہوم کے ساتھ ہوں. کسی دوسری قوم کے کرائے کے لیے بھی نعروں کو استعمال مت کیجیے گا، دوسری قوم کے نعرے استعمال نہیں ہونے چاہیے. ہمارے اپنے پاس انتہائی خوبصورت، انتہائی بامفہوم نعرے موجود ہیں، صرف ان نعروں کو استعمال کریں جو ہماری اپنی قوم کے نعرے ہیں، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کلمات سے حاصل کیے گئے. اور سید الشہداء کے کلمات کو ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح سید الشہداء عزت کا درس دیتے ہیں. فرماتے انی لا ارى الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. فرماتے ہیں میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو بدبختی قرار دیتا ہوں. یہ سید الشہداء کا نعرہ ہے جو دوسرے لوگوں سے منسوب ہوا اور مختلف طریقوں سے بیان ہوتا چلا گیا. سید الشہداء نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، اور ہم ان تمام وجوہات کی خاطر کہ نواس رسول قربانی دیے، قوم کو زندہ کیا ہے، ہم سید الشہداء سے کم نہیں ہیں، ہمارا سید الشہداء سے تعلق ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں فخر ہے، ہم نے پیدا ہوتے ہی امام حسین کے ناموں کو سنا ہے، ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا. ہمیں فخر ہے ان ماؤں پر جنہوں نے اپنی گودوں میں ہمیں لے کر یا حسین پہ ماتم کیا ہے. ہم فخر ہے ان ماؤں پر جو ہمیں بچپن سے عزاؤں کے اندر لے کر چلی. ہم فخر ہیں ان ماؤں کے اوپر. ہمیں فخر ہے ان خواتین کے اوپر جو اپنے بچوں کو لے کر گرمی سردی عزائے سید الشہداء میں بڑھتی رہتی ہیں. اس خاطر میں کہتا ہوں ہم نے اپنی گھٹی میں حسین کا غم لیا ہے، ہم کمیٹڈ ہیں سید الشہداء کے ساتھ، ہم سید الشہداء کو نہیں چھوڑ سکتے. جس طرح سید الشہداء نے اس دربار کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا وعلی الاسلام السلام اذ بدیت الامۃ براع مصر یزید، فرمانے ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اسلام پہ خدا حافظ کہنا پڑے گا اگر اس کی بیعت کی. اور اس کے بعد سید الشہداء نے انتہائی خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا میں جن گودیوں میں پلا ہوں وہ مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گی. سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں؟ سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ میں فاطمہ زہرا کی گود میں پلا ہوں، میں علی مرتضیٰ کی گود میں پلا ہوں، میں محمد رسول اللہ کی گود میں پلا ہوں، یہ گودیاں بیعت نہیں کرنے دیں گی. اب میں اس جملے کو ترجمہ کرتا ہوں اور میں کہوں گا ہم جن ماؤں کی گودوں میں پلے ہیں وہ ہمیں حسین سے دور نہیں جانے دیں گی. ہم کمیٹڈ ہیں سید الشہداء کے ساتھ، ہم نے زندگی سید الشہداء کے نام پر گزاری ہے، اپنی جوانیوں کو لٹائیں گے، اپنے بڑوں کو لٹائیں گے، اپنے بچوں کو لٹائیں گے، ہم سید الشہداء سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہمیں قیامت کے دن باپ میں زہراؤں کو منہ دکھانا ہے، ہمیں قبر میں علی مرتضیٰ کی زیارت کرنی ہے. وہ جو زہیر بن قین نے شب عاشور سید الشہداء سے کہا کہ مولا میں اگر آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تو میں قیامت کے دن اہل بیت کو کیا منہ دکھاؤں گا. ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہمیں سید الشہداء کا غم عزیز ہے،
اس مظلوم کا غم عزیز ہے جو اکیلا میدان میں دو ہاتھوں میں شمشیر لے کر کھڑا ہے, دشمن سے نبرد کرتے تھے اور واپس آ کر کہتے تھے اے عباس تم نے میری جان دے گی. ہمیں اس دکھی کا غم عزیز ہے, ہمیں اس مظلوم کا غم عزیز ہے جو جب آخری دفعہ الوداع کرنے آیا ہے اور اس کی بچی اس کے زلزلہ سے لپٹی ہوئی تھی اور اس نے دیکھا میری بچی زلزلہ سے لپٹی ہوئی ہے اور میں زلزلہ سے کہہ رہی تھی اے زلزلہ تجھے اللہ کا واسطہ میرے بابا کو لے کے نہ جا. ہم حسین کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, ہم سید الشہداء سے جڑے ہوئے ہیں, اس سید الشہداء سے جو گودال قتل گاہ میں قربان ہو رہے تھے ان کی بہن تنہائی زینب یہاں سے دیکھ رہی تھی, جن کا بیٹا خیمے سے نکلا اپنے باپ کے سر کو نیزے میں بلا دے گا, فرمایا السلام علیکا یا عبداللہ.
پروردگار وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار جنہوں نے سید الشہداء پر ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما, جو اس ظلم پر خوش اور راضی ہوئے انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما, جو اس سید الشہداء کی فکر کی مخالفت کر رہے ہیں اس دور کے اندر قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار پرچم سید الشہداء کو, پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیرے دین کے نام پر, اے پاک پروردگار تیری حجت کے نام پر, اے پاک پروردگار جو ہمارے بے گناہ اسیر ہیں بالاخص منتظر مہدی کو, منتظر امام کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. جنہوں نے دشمنیاں کی ہیں پاک پروردگار اس قوم شیعہ کے ساتھ پاکستان کے اندر دنیا کے مختلف کونوں کے اندر قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما. مومنین بحرین پہ ظلم ہوا ہے, آل خلیفہ آل سعود قابل ہدایت نہ ہو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, مومنین جہاں کہیں بھی استقامت کر رہے ہیں, پارچنان کے مومنین نے استقامت کی ہے, کوہاٹ کے مومنین, ہنگو, کوئٹہ اور پاکستان کے مختلف کونوں کے ان تمام مومنین کو جلد از جلد ڈیرہ اسماعیل خان کا نام دینا بہت ضروری ہے, ان تمام مومنین کو فتح نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار قوم شیعہ کے چند افراد نے اپنے اتحاد کا جو مظاہرہ کیا ہے, جس طرح سے یکجہتی کے ساتھ دین کے نام پر میدان میں آئے شہید کے لاشے کو لے کر, اے پاک پروردگار اس قوم شہید پرور کو شہادت طلب کو فتح نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار قید اشرار مکاروں کے مکر و فریب کو اس قوم سے دور فرما, ان کی سازشوں کو انہی پر پلٹا. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے, پاک پروردگار یہ تمام مشکلات تیری حجت کے لیے, پاک پروردگار اگر ان تمام مشکلات کے پیچھے ان کی تشریف آوری ہے تو ہمیں قبول ہے خدایا, یہ تمام محنتیں قبول ہیں تیری حجت کے استقبال کے لیے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے تابع داروں میں قرار فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.